مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری۔ سلام قبول کیجیے صاحب۔ گزشتہ کئی برسوں سے پاکستان کی معیشت شدید مشکلات کا شکار رہی ہے، جس سے سب سے زیادہ متاثر عام آدمی ہوا ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری اور بے یقینی کی صورتحال نے عوام کے لیے زندگی کو بہت مشکل بنا دیا۔ 2018 میں نئی حکومت نے ان وعدوں کے ساتھ اقتدار سنبھالا کہ عام آدمی کی مشکلات کا ازالہ کیا جائے گا، معیشت کو بہتر بنا کر روزگار کے نئے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ 2018 کا باقیہ حصہ اور 2019 بھی اسی عالم میں گزرا کہ مہنگائی میں اضافہ ہوا، سرمایہ کاری خاطر خواہ نہ ہو سکی اور عوام کی زندگی مشکل رہی۔ اب حکومت کا کہنا ہے کہ اپنے گزشتہ کوئی 1.5 سالہ دور اقتدار میں اس نے معیشت کی بحالی کے لیے جو اقدامات کیے ہیں، جن کے سبب عام آدمی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اب 2020 میں اس کا ثمر ملنا شروع ہو جائے گا۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ماہرین سے یہی گفتگو کریں گے کہ حکومت کا یہ بیانیہ کس حد تک حقیقت پر مبنی ہے، اور ان کے تجزیوں کے مطابق کیا 2020 میں اگر عام آدمی کی مشکلات کا خاتمہ اور مہنگائی کا مکمل طور پر خاتمہ نہ بھی ہو سکا، لیکن کیا کسی حد تک ازالہ ہو سکے گا، اور عام آدمی کو اس سال سے معاشی شعبے میں کیا توقعات وابستہ کرنا چاہیے۔ تو سامعین، ہم گفتگو کریں گے اپنے ماہرین کے ساتھ کہ کیا 2020 کا سال واقعی عوام کے لیے کوئی بہتر خبر لے کر آئے گا۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ، جو کہ ایڈوائزر ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے آن اکنامک ڈیولپمنٹ، اور ڈاکٹر ایوب مہر ہمارے ساتھ ہیں جو کہ چیف اکنامسٹ ہیں فیڈریشن آف پاکستان اکنامک کونسل کے۔ ڈاکٹر سلمان شاہ، آپ سے آغاز کروں گا، یہ فرمائیے کہ 2020 کے لیے اکنامک آؤٹ لک کیا ہے پاکستان کا، جیسا کہ گورنمنٹ کے دعوے ہیں؟
لیکن آئی تھنک 2019 آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے لیے ایک بڑا ڈیفیکلٹ سال تھا۔ اس میں ایک بڑا سیویئر بیلنس آف پیمنٹ کرائسس بھی رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈیٹ کرائسس بھی تھا، اور اس سے جو امپلیکیشن اس کی تھیں، اس کے تحت آپ کا ایک آئی ایم ایف پروگرام بنا ہے جس میں آپ کے ایکسچینج ریٹس جو ہیں وہ ایک طرف مارکیٹ ڈٹرمنڈ ہوئے ہیں، جس سے میجر ڈی ویلویشن ہوئی ہے، انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ بھی خاصے بڑے ہیں، انفلیشنری امپیکٹ اس کا ہے، اکنامک سلو ڈاؤن اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ سو یہ ساری چیزیں جو ہیں 2019 میں ہوئی ہیں، اور یہ ایک کیومولیٹو افیکٹ ہے آف آلموسٹ لاسٹ 10 ایئرز۔ اس کے بعد یہ آئی ایم ایف پروگرام آیا ہے۔ اب 2020 میں جو ہوگا، ایک تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اب کنسولیڈیشن کی طرف جائے گا، جو اس کے ٹارگیٹس ہیں وہ مور اور لیس میکرو لیول پہ تو میٹ ہو رہے ہیں، لیکن جو ریفارمس کی ضرورت ہے، جو انرجی ریفارمس کی بات ہے، ایف ڈی آر ریفارمس کی بات ہے، باقی پروڈکٹیوٹی اور کمپیٹیٹیونیس کی ریفارمز ہیں، ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی، اور یہ 2020 ہی میں یہ چیزیں ہوں گی، اور اس کے آئی تھنک ایک اسٹیبلٹی سے آہستہ آہستہ ہم گروتھ کی طرف آتے جائیں گے۔ اس میں کی انگریڈینٹس جو ہوں گے کہ ہم ریفارمز کو کتنے اچھے طریقے سے مینیج کرتے ہیں، کیونکہ یہ بڑی میجر ریفارمز ہیں، پوری پاور سیکٹر ہے، گیس سیکٹر ہے، انرجی سیکٹر اوور آل ہے، جس کو کمپیٹیٹو بھی کرنا ہے، جس میں کمپٹیشن بھی لے کے آنی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کا رول کو مارکیٹ ڈٹرمنٹ رول بنانا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ آپ کا پورا جو نظام ہے ٹیکسوں کا اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ سو آئی تھنک یہ ایک خاصا میجر ایجنڈا ہوگا گورنمنٹ کا ریفارمز کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سوشل سیکیورٹی نیٹ جو ہے اس کو بہت پختہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اس سارے پروگرام کا جو امپیکٹ ہے غربت پہ وہ بہت زیادہ ہے، امپلائمنٹ پہ اس کا بڑے امپیکٹ آئے ہیں۔ سو آئی تھنک جو ہماری پاورٹی لائن سے نیچے لوگ جو ہیں وہ بڑے ہیں, ان ساروں کی ایک قسم کی سپورٹ سسٹمز بنانے کی ضرورت ہوگی, اور وہ اتنے افیکٹولی ہم کر پاتے ہیں وہ بڑا حد تک ڈٹرمن کرے گا کہ جو عوام پہ بوجھ ہے ساری چیزوں کا وہ کس حد تک ہم اس کا ازالہ کر سکتے ہیں. بٹ الٹیمیٹلی گروتھ کے تھرو ہم اس کرائسس سے نکلیں گے. وہ گروتھ جو ہے جو جاب کریٹ کرے, جو کچھ پراسپیرٹی کریٹ کرے, ایکسپورٹس جنریٹ ہوں, امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہو, تو یہ ساری چیزیں جو آئی ایم ایف پروگرام کے ان اے وے امپلیکیشنس ہیں یا امپیکٹس ہیں وہ 2020 میں اب اس کے ساری چیزیں ہوں گی, اور 2019 سے یہ خاصا بہتر بھی ہوگا اور ان چیلنجنگ بھی ہوگا, اور پھر اگر ریزلٹس اچھے آنے شروع ہوئے تو ایکسائٹنگ بھی ہوگا.
ڈاکٹر سلمان شاہ, یہ بتائیے کہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں کیا وہ ان کے مطابقت میں ہیں جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جس سے عوام کو ریلیف مل سکتا ہے ممکنہ طور پر؟
جی, آئی تھنک حکومت کی خاصی پالیسیز انہی ایریاز میں ہیں. حکومت کی پالیسیز کے آبجیکٹیوز بھی یہ ہیں, اس کی مینجمنٹ میں رد و بدل ہو سکتی ہے لیکن جو ڈائریکشن ہے وہ بالکل اسی سمت ہے, اور آپ جیسے دیکھ رہے ہیں پرائم منسٹر جو ہیں خاصے کنسرنڈ ہیں آن دی سوشل نیٹس جو ہیں, سیفٹی نیٹس جو ہیں غریبوں کے لیے, اس پہ خاصی ان کی ہے دھیان. بزنس کمیونٹی کے ساتھ ان کا انٹریکشن خاصا زیادہ ہے, سو وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس اور انویسٹمنٹ کلائمیٹ کی ریفارمس کرنے میں بڑے سنجیدہ ہیں, اور ٹیکسز کے اوپر بھی ان کی خاصی نظر ہے. سو آئی تھنک کہ کیونکہ یہ ساری ریفارمس جو ہیں اس کے لیے خاصی کمٹمنٹ چاہیے, پولیٹیکل کمٹمنٹ چاہیے, تو وہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کمپیٹنس بھی چاہیے, اچھے میرٹ کے اوپر لوگ چاہیے جو یہ کام سارا کر سکیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ بھی اس ایریا میں آنی ہوں گی تاکہ اوور آل انویسٹمنٹ کلائمیٹ بھی پاکستان کا بڑھے, اور جو انفراسٹرکچر ہے سی پیک کے پروجیکٹس ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں خوش اسلوبی سے مکمل کیے جائیں.
بہت تو شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ آپ کا. ڈاکٹر ایوب مہر, یہ فرمائیے کہ آپ نے ڈاکٹر سلمان شاہ کو سنا, جو اکنامک آؤٹ لک آپ دیکھ رہے ہیں اپنے حساب سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو باتیں ڈاکٹر سلمان شاہ نے کی ہیں ان میں کتنی اس میں اس کے عمل میں اس پر عمل درآمد کی کتنے امکانات ہیں؟
سلمان شاہ صاحب نے جو ابھی گفتگو کی اس میں انہوں نے کوئی بھی آنے والے سال میں کوئی جو پرفارمنس کا یا اکنامک آؤٹ پٹ کا کوئی ٹارگیٹ ڈسکس نہیں کیا. انہوں نے انسٹیٹیوشنل ریفارمز تک وہ رہے ہیں کہ انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہیں جس میں ایف بی آر سے لے کر کے مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن اور گورننس, ٹریڈ اور ڈوئنگ ایز آف ڈوئنگ بزنس, یہ ریفارمز کی انہوں نے بات کی ہے, اور وہ ریفارمز یقینی طور پہ آئی ایم ایف سے جو ایگریمنٹ ہے اس کا حصہ بھی ہے. بڑی ڈیٹیل سے ان ریفارمز کا اس میں ذکر کیا گیا ہے. آئی ایم ایف جو فریم ورک دیا ہے پالیسی فریم ورک, آؤٹ پٹ کی انہوں نے بات نہیں کی. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ 2020 میں جو اکنامک پرفارمنس کے جو انڈیکیٹر ہیں میکرو اکنامک پرفارمنس کے, اگر ان ریفارمس کو کیا بھی جاتا ہے تو 2020 میں وہ ٹارگیٹس ہرگز اچیو نہیں ہو سکتے. اس میں دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا جو سوشیو اکنامک اسٹرکچر ہے, یعنی جو پاپولیشن گروتھ ہے, جو انمپلائمنٹ ہے, جو انفلیشن ہے, اس سوشیو اکنامک اسٹرکچر کے حساب سے پاکستان کو منیمم 7% جی ڈی پی گروتھ ریٹ ریکوائرڈ ہے. یہ 7% جی ڈی پی گروتھ ریٹ اگر انشور ہوتا ہے تو یہ اس چیز کو انشور کر دے گا آگے جا کے, کہ اس کا مطلب ہے کہ نیچے ٹرکل ڈاؤن ہوگا. ٹرکل ڈاؤن کا مطلب یہ کہ پھر مڈل کلاس اور لوئر انکم گروپ پہ اس کا اثر پڑے گا, انمپلائمنٹ کم ہوگی, پاورٹی کم ہو جائے گی. لیکن اینی ریٹ لیس دین 7% جو ہے وہ گروتھ ریٹ تو ہوگا لیکن وہ ٹرکل ڈاؤن کی طرف نہیں آ پائے گا. جبکہ جتنے بھی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن ہیں, اکنامک انسٹیٹیوشن ہیں جن میں ورلڈ بینک بھی شامل ہے, ایشین ڈیولپنگ بینک, آئی ایم ایف ہے, ان اداروں کی جو پریڈکشن ہے نیکسٹ فسکل ایئر کے لیے, کیونکہ یہ فسکل ایئر کی بیس پہ پریڈکشن کرتے ہیں, تو نیکسٹ فسکل ایئر کے لیے جو ان کی آنے, یعنی ایک تو ابھی چل رہا ہے نا 2019-20, میں کہہ رہا ہوں کہ 2021 کی مٹی بھی جو پریڈکشن ہے اس میں بھی آن ایوریج ان اداروں نے پاکستان کی جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ 4% کے اراؤنڈ بتایا ہے, جو کہ ہسٹوریکلی جو پاکستان جہاں تک پہنچ چکا تھا اس سے بھی کم ہے. تو یہ تو یہ ادارے جو پاکستان کو اپریسیٹ بھی کر رہے ہیں ریفارمس کے پروسیس کو, اور وہ اسے ایگری کر رہے ہیں کہ ریفارمز ہو رہی ہیں, اس کے باوجود وہ ادارے 4% سے زیادہ کی گروتھ ریٹ نیکسٹ ایئر میں نہیں دیکھ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عوامی سطح پر پبلک کے لیول پر اکنامک پرابلم جو ہیں, اکنامک ایشوز جو ہیں, وہ نیکسٹ ایئر بھی سالو ہوتے ہوئے بالکل نظر نہیں آ رہے. انفلیشن کے لیے گورنمنٹ نے خود کوئی بات نہیں کی کہ کام ہوگا, اور گورنمنٹ نے جس نے دیکھے نا, اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں یا فائنانس منسٹر صاحب کی پریس کانفرنس تھی یا پرائم منسٹر صاحب نے بھی ڈسکس کیے تھے کچھ اکنامک انڈیکیٹر, ان میں کہیں انہوں نے کوئی کوانٹیٹیو ٹرم میں ٹارگیٹ نہیں دیے تھے. اکانمی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک کوانٹیٹیو ٹرم میں ٹارگیٹس بتائے جائیں کہ کیا اچیومنٹ ہوگی. صرف ایک چیز انڈیکیٹ کی ہے پرائم منسٹر صاحب نے اپنی اس اسپیچ میں, جو اسپیچ انہوں نے کراچی میں گورنر ہاؤس میں بزنس کمیونٹی سے گفتگو کے دوران کی تھی, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے, کیونکہ بزنس کمیونٹی ریٹ آف انٹرسٹ کے بڑھنے سے بہت زیادہ کنسرن تھی, تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ اب نیچے آنا شروع ہو جائے گا. اچھا, اس کے نیچے آنے کے لیے جو بنیادی شرط ہے جو اسٹیٹ بینک دیکھتا ہے, وہ صورت میں نیچے آتا ہے اگر ریٹ آف انفلیشن کم ہو جائے. اب ریٹ آف انفلیشن کس طرح سے کم ہوگا, وہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو آپ کی جی ڈی پی گروتھ ریٹ بہت بڑھ رہی ہو جو کہ یقیناً نظر نہیں آ رہا ابھی تک, دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ ان ڈائریکٹ ٹیکسز یعنی جی ایس ٹی کم کر دے. کم کرنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے, آئی ایم ایف کا سے جو اگریمنٹ ہے اس میں کم کرنے کی بات نہیں ہے, اور گورنمنٹ وہ کم کر بھی نہیں سکتی. تو اس میں اگر ریٹ آف انٹرسٹ کس طرح سے نیچے آئے گا وہ ایک کوشچن مارک ہے. باقی جو اکنامک ٹارگیٹ ہیں جن میں انمپلائمنٹ ریٹ ہے, انفلیشن ریٹ ہے, یا جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے, یا ایف بی آئی کتنی آئے گی انسٹیٹیوشنل ریفارمس کے بعد, کوانٹیٹیو کام میں گورنمنٹ کے کسی ادارے میں, چاہے وہ اسٹیٹ بینک ہو, پلاننگ کمیشن ہو, منسٹری آف فائنانس اور اکنامک افیئرز ہو, یا کامرس منسٹری ہو, کوانٹیٹیو کام میں ابھی تک کسی نے کوئی ٹارگیٹ نہیں دیے. بس یہ کہا ہے کہ آنے والا سال اچھا ہوگا, اچھا ہوگا انسٹیٹیوشنل ریفارمس کی وہ بات کر رہے ہیں کہ آنے والے دور میں سال میں انسٹیٹیوشنل ریفارمس ہو جائیں گی, لیکن پبلک کے لیے اچھا ہوگا وہ نہیں کہا جا سکتا. ابھی سلمان شاہ صاحب آپ سے ایک بات کہہ رہے تھے سوشل سیفٹی نیٹ کی, وہ بالکل ایک علیحدہ چیز ہے. سوشل سیفٹی نیٹ جو ہے وہ بیسیکلی جو لوگ پاورٹی لائن سے نیچے آ جاتے ہیں ان کو ایک سرٹین لیول پہ اسٹیپن اور فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے, لیکن وہ پاورٹی کو یا انمپلائمنٹ کو کم نہیں کرتا.
اچھا ڈاکٹر سلمان شاہ, آپ بتائیں گے کچھ اسپیسیفک ٹارگیٹس گورنمنٹ کے؟
لیکن ٹارگیٹس تو آپ کو پتا کہ آئی ایم ایف پروگرام میں خاصے ٹارگیٹس دیے ہوئے ہیں گروتھ کے لیے ہیں, اور اس میں آپ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک کے بھی فورکاسٹ آتے رہتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ جب ایک بہت بڑے کرائسس سے آپ نکل رہے ہوتے ہیں تو اس وقت سڈنلی 7% گروتھ ریٹ پہ تو آپ نہیں جائیں گے, لیکن آپ ایک گراؤنڈ سیٹ کر دیتے ہیں جس سے آپ کی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں, اور انویسٹمنٹس جو ہیں الٹیمیٹلی آپ کو اکنامک گروتھ کی طرف لے کے جاتی ہیں, اور جو پاکستان کی ضرورت ہے وہ یوتھ بلج ہے پاکستان میں بہت بڑا, اس کے لیے جابس جو ہیں وہ بہت اسینشیل ہیں. سو آئی تھنک جو ریفارمس ہوں گی وہ سیٹ کریں گی اسٹیج پاکستان کی سسٹینیبل اکنامک گروتھ کی, جو ہم چاہتے ہیں 7-8% تک پہنچیں, لیکن وہ 2020 میں نہیں پہنچ سکتے کیونکہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے ریفارمز جب سیٹ ہوتی ہیں تو اس میں ڈسپشنز بھی ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے ایڈجسٹمنٹس ہیں وہ خاصی ہیں, انویسٹمنٹس جو ہیں امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف بھی جا رہی ہیں, ایکسپورٹس کے لیے کمپیٹیٹیونیس پیدا کرنا وہ بہت ضروری ہے, اور انٹرنیشنل مارکیٹس میں ایکسیس جو ہے وہ پاکستان کا مینٹین کرنا, یورپ میں جی ایس پی پلس ہے, امریکہ میں فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے چائنا کے ساتھ. فری ٹریڈ ایگریمنٹ کا سیکنڈ فیز آ گیا ہے, سی پیک کا سیکنڈ فیز آ گیا ہے. تو یہ بہت سی ایکٹیویٹیز ہوں گی جو 2020 میں یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ امپلیمنٹ ہوتی چلی جائیں گی, اور الٹیمیٹلی اس کا بائی دا ٹائم آپ کا آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کی اکنامک گروتھ بھی جو ہے وہ خاصی حد تک 7% کے قریب ٹارگیٹڈ ہے. گورنمنٹ اگر یہ ریفارمز کر لیتی ہے کامیابی سے کرتی ہے, کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان ایک ہائر لیول آف اکنامک گروتھ پہ آ جائے اور اس میں جو ریٹرنز ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو وہ سسٹینیبل ہوں وداؤٹ کریٹنگ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس یا جو آپ کا کرنسی کرائسس آتا ہے ہر دیکھتے ہیں کہ ہر 10 سال 15 سال کے بعد اس طرح سے ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ اکنامک کمپیٹیٹیونیس جو ہے وہ پوری طرح جو ہے افیکٹو نہیں ہوتی اور انٹرنیشنل مارکیٹس میں پاکستان کی کمپیٹیٹیونیس جو ہے دوسرے ممالک کے مقابلے میں خاصی نیچے آ جاتی ہے. اور جتنے بھی انڈیکیٹرز اس وقت ہیں آن پروڈکٹیوٹی, آن کمپیٹیٹیونیس, آن ایز آف ڈوئنگ بزنس, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, لوجسٹکس کا انڈیکس ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں آپ کو خاصی امپروومنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں نے کہا کہ 2020 ایئر آف دا ریفارمس ہوگا اور ایئر آف دی ریکوری, آہستہ آہستہ کرائسس سے آپ نکلیں گے اور اسٹیبلٹی اور گروتھ کی طرف جائیں گے.
ڈاکٹر سلمان شاہ آپ کے رائم کا بہت شکریہ. ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد ہم گفتگو آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھے گی.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
ویلکم بیک. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب ہم گفتگو کر رہے تھے, ڈاکٹر سلمان شاہ ہمارے ساتھ تھے, اس سے پہلے ڈاکٹر ایوب مہر ہمارے ساتھ تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حکومت برسر اقتدار آئی تھی اب سے کوئی 1.5 سال قبل تو انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ عام آدمی کے لیے حالات بہتر ہوں گے, مہنگائی کم ہوگی, روزگار کے مواقع بڑھیں گے. اب 1.5 سال ہو گیا اور حکومت کا اب بھی یہ کہنا ہے کہ جو کچھ کام کیا ہے اس نے اس کا ثمر یا اس کا پھل اس سال یعنی 2020 میں ملنا شروع ہو جائے گا, لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان میں کمی ہوگی. آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ جو اقدامات حکومت نے کیے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا یہ مقاصد حاصل ہو سکیں گے؟
دو باتیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ جو اقدامات حکومت نے آنے کے بعد اب تک کیے ہیں اور اس میں سے جو میجر اقدامات ہیں کہ وہ آئی ایم ایف میں ہم چلے گئے اور اس کے بعد جو آئی ایم ایف کی پالیسیز ہیں وہ ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں, تو اس سے جو ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو تھا وہ کافی حد تک اس میں وہ ریزالو ہو گیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایکسچینج ریٹ میں بھی ایک اسٹیبلٹی ہے اور پھر یہ ہے کہ ریزرو میں بھی تھوڑا اضافہ ہوا ہے, تو یہ حقیقت ہے کہ جو بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو ہے وہ کافی حد تک ایڈریس کیا جا چکا ہے. اب جو چیلنجز ہیں ہمارے وہ ہیں بجٹ کے سائز پہ, یعنی بجٹ کا خسارہ, اوور آل اکنامک گروتھ, انڈسٹریز جو کانٹریکٹ کر رہی ہے مسلسل 16 مہینوں سے اور اس میں رفتار بڑھتے چلا جا رہا ہے, ایگریکلچر جو کراپ ہے وہ بھی کافی ٹھیک نہیں جا رہا ہے, تو اس طریقے سے انمپلائمنٹ بے روزگاری بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے. تو جو چیزیں ہم نے ابھی ایڈریس کیا ہے جس میں بہتری لائی ہے, اب جو اس کو جس طریقے سے ہم نے وہ بہتری اچیو کیا ہے اس کی وجہ سے 10 مسائل اور ہم نے کریٹ کیے ہیں اور یہ وہ 10 مسائل ہیں جو عوام کو امپیکٹ کرتے ہیں. تو اب پرائم منسٹر کا کہنا ہے کہ جی اب 2020 میں عوام کے مشکلات کو ہم دور کریں گے. میری اللہ سے دعا بھی ہے, میری خواہش بھی ہے کہ وہ ان میں کامیابی حاصل کریں, لیکن میں اپنے تجربے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے کوئی بھی ملک اپنی اکانومی کو کے گروتھ پاتھ پہ نہیں چل سکتا ہے, کیونکہ بائی ڈیفینیشن آئی ایم ایف کا پروگرام اینٹائی گروتھ پروگرام ہوتا ہے, وہ اسٹیبلائزیشن پروگرام ہوتا ہے. تو 3.5 سال تک تو ہم یہی پروگرام امپلیمنٹ کریں گے, کیونکہ ہر کوارٹر کے بعد جس طریقے سے آئی ایم ایف کی پالیسیز ہم امپلیمنٹ کرتے جائیں گے اس میں کہیں پر گروتھ کے لفظ نہیں لکھے ہوئے ہوں گے. تو میری خواہش بھی ہے, میری دعا بھی ہے کہ پرائم منسٹر جو کہہ رہے ہیں اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے, لیکن جو میرا تجربہ ہے کہ دنیا میں آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے کبھی گروتھ ایکسلریٹ نہیں ہوتا ہے, اور جب تک گروتھ ایکسلریٹ نہیں ہوگا ہم جابز نہیں کریٹ کر سکیں گے. یہ جو مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے اس میں کئی چیزیں شامل ہیں. ایک تو ہم نے جو کرنسی کی ڈیویلویشن اتنی میسو کی ہے ضرورت سے زیادہ, اس کا جو امپیکٹ پڑ رہا ہے وہ مہنگائی کی شکل میں آ رہا ہے. جو ہم نے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا ہے تو اس کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھا ہے, اور بزنسز جو ہے وہ کاسٹ آف پروڈکشن پرائس اپنی چیزوں کی بڑھا کر پاس آن کر دے رہے ہیں. اس کے بعد ہر مہینے آپ دیکھیں کہ گیس بجلی تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. آج بھی تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں, اس سے پہلے گیس کی بڑھی ہے. تو جب حکومت مسلسل گیس بجلی اور تیل کی قیمتیں بڑھاتی جائیں گی تو آپ بتائیں کہ انفلیشن کیسے کم ہوگا, اور یہ عام آدمی کو بینیفٹ کیا گیس کی قیمتیں بڑھا کر ہم پہنچائیں گے, کیا ہم بجلی کی قیمت بڑھا کے آئی ایم ایف عام آدمی کو فائدہ پہنچائیں گے, یا پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کے ہم آئی ایم ایف پاکستانی عوام اور خاص کر غریب کو ہم بینیفٹ پہنچائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوتا ہے. خواہشات ضرور ہیں, میں دعا گو ہوں پرائم منسٹر کا کہ وہ جو کہتے ہیں اللہ کرے کہ وہ پورا ہو, لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے ایک تو مین پاور نہیں ہے ان کے پاس, کیپیسٹی کنسٹرینٹ, سیویئر کیپیسٹی کنسٹرینٹ ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک سے ایک سمپل سا میں اگزامپل دے دیتا ہوں کہ یہی وہ ملک ہے پاکستان جہاں پر 13.5 سے 14 ملین بیلز کاٹن ہم پروڈیوس کرتے رہے ہیں آج سے چند سال پہلے تک. یہی کاٹن کراپ گرتے 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 اس سال شاید 8 ملین بیلز پہ آ جائیں. تو جہاں ہم 1.5 ملین بیلز امپورٹ کرتے تھے اپنی فیکٹری کے لیے, ٹیکسٹائل بلوں کے لیے, اب ہم 5 سے 6 ملین بیلز امپورٹ کریں گے تو ہمارا امپورٹ کا بل بڑھے گا. پھر یہ کہ جو چیزیں بھی ہم امپورٹ کریں گے اس ڈالر کے ریٹ پہ, ڈالر روپی کے ریٹ پہ جب بھی لینڈ کرے گا پاکستان میں بڑا ایکسپینسو ہوگا, تو یہ ہمارے ٹیکسٹائل والے کیسے کمپیٹ کریں گے انٹرنیشنل مارکیٹ میں؟ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ چاہے وہ اگریکلچر کا وزیر ہو چاہے وہ پرائم منسٹر ہو کہ یہ پتا تو کریں کہ آخر پاکستان میں کاٹن کراپ کو ہوا کیا ہے, واٹ وینٹ رانگ ان کاٹن کراپ. یہی تو ہماری ایک شان ہوا کرتی تھی, اس کی بڑی کانٹریبیوشن تھی. ہم کہتے تھے 1 ملین کاٹن بیلز اگر اڈیشنل ہم نے پیدا کر لیا تو اس سے 0.5% جی ڈی پی گروتھ میں کانٹریبیوشن ہوتی تھی. تو آپ اس سے دیکھیں کہ آج وہی جو ایک ہمارا فلیگ شپ کراپ تھا وہ ختم ہو رہا ہے. اچھا, اور کہیں پر کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی, آج تک نہیں دی ہے.
اچھا یہ بتائیے مجھے ڈاکٹر صاحب کہ اب کہاں واٹ وینٹ رانگ ویئر, اور اس کو کیسے کریکٹ کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیں جب شروع میں ہم آپ کے پروگرام میں میں بات کرتا رہا ہوں اور میں پرائم منسٹر کو یہی بتاتے رہتا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب جب آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائیں گے آپ کچھ بھی عوام کو ڈیلیور نہیں کر سکتے ہیں, بائی ڈیفینیشن نہیں کر سکیں گے آپ. یہ 50 لاکھ گھر بنانا, 1 کروڑ نوکری دینا, یہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ اس پروگرام کے ڈیزائن ایسی ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. دوسرا یہ کہ کبھی بجٹ کا خسارہ کم نہیں ہو سکتا. ہم نے انٹرسٹ پیمنٹ کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ یہ جس جگہ پہ انٹرسٹ ریٹ اس وقت ہم نے کھڑا کیا ہے, سب سے بڑا آئٹم ہمارا جو بجٹ میں ہو گیا ہے وہ ہے انٹرسٹ پیمنٹ, اور یہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. پچھلے مالی سال میں 1100 ارب کا اضافہ ہوا ہے. اتنا تو ہمارے ریونیو میں اضافہ تو نہیں ہوا تھا 1100 ارب, لیکن انٹرسٹ پیمنٹ میں ہوا ہے. میں آپ کو سمپل سے آپ کے ناظرین کے لیے بتا دوں کہ اگر آج حکومت 1% اپنے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو کم کرتی ہے نا, تو 200 بلین ہم انٹرسٹ پیمنٹ میں بچا سکتے ہیں, اور یہ ہم عوام کی بھلائی پہ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اب چونکہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں اس لیے نہ پرائم منسٹر کچھ کر سکتے ہیں, نہ فائنانس منسٹر کر سکتا ہے کچھ, نہ گورنر اسٹیٹ بینک کر سکتا ہے کچھ. یہ جو کچھ بھی کرنا ہوگا اجازت اسے آئی ایم ایف سے لینی ہوگی, واشنگٹن سے. دس از دی پرابلم، یو کمپرومائز یور اکنامک سوورنٹی.
اچھا ہمیں جوائن کیا ہے فیض اللہ کا موقع سامنے جو کچھ چیئرمین ہے اسٹینڈنگ کمیٹی آن اکنامکس اینڈ فائنینس قومی اسمبلی میں. فیض اللہ صاحب یہ بتائیے کہ جب پرائم منسٹر نے ٹیک اوور کیا تھا تو اس سے پہلے جب ابھی وہ اقتدار میں نہیں آئے تھے ان کا یہ وعدہ تھا قوم سے کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے. اب آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا حالات کے تحت. اب جو جو بات ابھی ڈاکٹر اشفاق حسن کو آپ سن رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ آپ بہت سارے کام کرنے میں آزاد نہیں ہیں جس کی وجہ سے عوام کو ریلیف مل سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں 2020 کیا ایک ایسا سال ہوگا جس میں عوام سکھ کا سانس لے سکیں گے؟
سر میں پارشلی کئی چیزوں کے اوپر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. میرے محترم ہیں ماشاء اللہ بڑا ایکسپیرینس ہے ان کا اکنامکس کے حوالے سے. میں تو ان کے سامنے پچھلے مکتب ہوں لیکن اتنا میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اب ڈاکٹر صاحب بھی جانتے ہیں سمجھتے ہیں ساری چیزوں کو اور جو جن حالات کے اندر تحریک انصاف کو گورنمنٹ ملی وہ ان حالات کے اندر اس کے علاوہ مجھے بتا دیں کہ کیا ہمارے پاس کیا دوسرا آپشن تھا کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں نہ جاتے تو ہم کیا کرتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے اب جو ایک سال گزرا ہے سوا سال یا ڈیڑھ سال اس میں جو آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں جو یعنی ایک دفعہ جب ہم نے اپنی امپورٹس کو کمپریس کیا اس کے بعد ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانے کی کوشش کی اور اس کا خاطر خواہ رزلٹ بھی آیا ہے. ڈیفینیٹلی کنسٹرینٹس ہیں بہت ساری میں اس بات سے انکاری نہیں ہوں لیکن آپ دیکھیے پچھلے ماہ چار سال میں پہلی دفعہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے جو ہے وہ پازیٹیو میں گیا ہے ٹھیک ہے سرپلس میں گیا ہے اور جتنے بھی اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ سارے اس وقت پازیٹیو ہیں. آپ کی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ماشاء اللہ سے دن بدن اوپر کی طرف جا رہی ہے چیزیں اب کریکشن کی طرف جا رہی ہیں. 2020 کو میں بالکل دیکھ رہا ہوں. میں فیصل آباد سے بلانگ کرتا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت کوئی $1 ارب کی انویسٹمنٹ فیصل آباد کی جو انڈسٹریل پارک ہے اکیڈمک جس کا نام ہے $1 بلین کی انویسٹمنٹ اب اس ایک سال کے دوران وہاں پہ ہو چکی ہے اور 3 تاریخ کو پرائم منسٹر صاحب وہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں. کوئی تقریباً $3 بلین کی ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ ابھی پائپ لائن میں ہے. جو علامہ اقبال انڈسٹریل اسٹیٹ ہے وہ جو سی پیک کا حصہ ہے اس کے اندر جو انڈسٹریل زون فیصل آباد میں بن رہا ہے وہاں پہ جو ہے یہ اکنامک ایکٹیویٹی وہاں پہ ہو رہی ہے تو نوکریاں جنریٹ ہو رہی ہیں. ابھی آج میری پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی تو جو سکھ انڈسٹریز ہیں فیصل آباد میں صرف فیصل آباد میں کوئی $3 ارب کی جو مشینری ہے وہ سکھ انڈسٹریز میں جو ڈمپ کی تھی پچھلی گورنمنٹس نے تو الحمدللہ اس کے بارے میں ایک پلان تیار ہو چکا ہے سٹیٹ بینک اور بینک کمرشل بینک کو اعتماد میں لے کے اب ہم اس کو بھی استعمال میں لا رہے ہیں. لوگوں کو ریلیف دیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور وہ مشینری بھی چلے گی اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کم از کم 5 لاکھ نوکریاں صرف فیصل آباد میں جو ہے وہ پیدا ہونے جا رہی ہیں اگلے ایک سال.
اچھا کموکا صاحب ایک بات مجھے اور بتائیے کہ ابھی 2 دن پہلے جو نئے آرڈیننس ہے اس میں امینڈمنٹ ہوا ہے کیا وہ بھی آپ کے اس پلان کا حصہ ہے کہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے بزنس کمیونٹی جو ہے انویسٹ کرے گی اس کے بعد آ کر کیا توقعات کر رہے ہیں آپ؟
یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا سائیکولوجیکل بیریئر تھا. نہ ہمارے آفیسر فیصلہ کر پا رہے تھے فائلیں سائن نہیں ہو رہی تھیں اور ہماری اکانومی کا پہیہ جام ہوا ہوا تھا. جب ایک تاجر کو نیب بلا لیتی تھی کسی انڈسٹریز کو نیب بلا لیتی تھی تو ایک دم سے سارے لوگ خوف زدہ ہو جاتے تھے اور جو ہے وہ ہماری جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ رک جاتی تھی. تو یہ ایک بڑا زبردست اسٹیپ ہے اور پہلے اپوزیشن جو ہے وہ سارے لوگ اس بات کی حمایت کرتے رہے کہ یہ اس میں جو نیب قوانین ہیں ان کے اندر تبدیلی آنی چاہیے. تو اب جب تبدیلی آئی ہے تو اس سے اب ساری اپوزیشن شور مچا رہی ہے. دیکھیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں
جب ادارے موجود ہوں, اب آپ کی کوئی ٹیکس کے اندر کوئی خرابی ہے کوئی, اس کے لیے آپ کا ایس بی آر کا ادارہ موجود ہے, وہاں پہ سزا اور جزا کا قانون بھی موجود ہے. اسی طرح اگر صوبائی سطح پہ کوئی کرپشن ہو رہی ہے تو اس کے لیے ہر صوبے کے اندر ان کی اپنی اینٹی کرپشن کی اسٹیبلشمنٹ ہے, اور اسی طرح مرکز میں اگر کوئی خرابی ہو رہی ہے تو اس کے لیے ایف آئی اے موجود ہے. تو نیب جو ہے وہ یہ اسپیسیفک ہونا چاہیے کہ بہت بڑے لیول کی جو کوئی کرپشن ہے, کوئی میگا اسکینڈلز ہیں, ان کو ٹیک اپ کرے اور ان کے اوپر جو ہے وہ پروفیشنل جو لوگ ہیں وہ اس کی انویسٹیگیشن کریں اور اس کو منطقی نتیجے تک لے کے جائیں, اور جو قوم کی لوٹی ہوئی دولت ہے اس کو واپس لانے کا کوئی طریقہ کار بنے, وہ فوکس کرے ان چیزوں کے اوپر. اب ایک پٹواری کو بلا لیں یا ایک تحصیلدار کو بلا لیں یا ایک کسی کو بلا لیں, ٹھیک ہے, اور یہ ان چیزوں سے سارا نظام ڈسٹرب ہوا تھا. تو اب میرے خیال میں ایک جو سائیکولوجیکل بیریئر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا ان اسٹیپس کے ذریعے سے. جو بھی آرڈیننس آیا ہے اس پہ بھی, یہ بھی کوئی فائنل نہیں ہے, ہم اس کو انشاءاللہ اسمبلی کے اندر لے کے آئیں گے. ہم اپوزیشن کو دعوت دیتے ہیں, اس میں کوئی پوزیٹیو چینجز وہ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں.
اچھا, نہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے ملک میں سرمایہ کاری آئے گی, ملکی معیشت کو سہارا ملے گا؟
جی بالکل, اس میں جو جن صنعت کار دوستوں سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں سب نے اس کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا ہے, اور جو ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب میرے پاس پوری لسٹ ہے, جو ابھی میں نے آپ کو یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بتائی ہے, اس کے علاوہ جو پاکستانی انڈسٹریلسٹ ہیں وہ بہت زیادہ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں. جو پہلے پاکستان سے باہر انویسٹ کر رہے تھے, کوئی لوگ بنگلہ دیش چلے گئے, کوئی لوگ ترکی چلے گئے, ویتنام چلے گئے, تو اب وہ لوگ اپنا پیسہ واپس پاکستان لا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ جو انڈسٹریل پارک بن رہے ہیں یہ سی پیک کا حصہ ہے, اور اس میں ٹیکس ہالیڈے بھی ہوگی, لوگوں کو ٹیکس میں چھوٹ بھی ملے گی, مشینری کی امپورٹ پہ اگلے 5 سال کے لیے ان کو فوائد ہوں گے, اور ان کو بلا تعطل جو انرجی ہے وہ بھی ملے گی, گیس ملے گی, بجلی ملے گی.
صحیح,
تو چیپ لیبر ہے ہمارے ملک کے اندر. اب میں آپ کو بتاؤں, فیصل آباد کے اندر اس وقت چائنیز کمپنیز آ چکی ہیں جو اپنی اسٹیبلش کر چکی ہوئی ہیں وہاں پہ اپنی انڈسٹریز. ٹرکش کمپنیز آ رہی ہیں, برٹن کی ایک کمپنی آئی ہے, اور اس کے علاوہ کوریا کی 2 کمپنیز آئی ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا سائن ہے, انشاءاللہ آنے والا وقت بڑا اچھا ہوگا. یہ عمران خان صاحب ایک نیک نیت انسان ہے, اپنی ذات کے لیے ان کو کچھ نہیں چاہیے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد کر رہا ہے, اور میں سمجھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان کے لیے.
اچھا صاحبین, ہم بتاتے چلیں کہ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر شاہد جاوید برقی صاحب نے, جو ایک بہت سینئر اکنامسٹ ہیں اور ورلڈ بینک کے سابق آفیشل بھی ہیں. ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے, لیکن پہلے ڈاکٹر اشفاق صاحب آپ سے ایک میرا سوال یہ ہے کہ جو بات ابھی آپ نے سنی فیض اللہ کا موقع صاحب سے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں واقعی معاون ثابت ہوں گی معیشت کو ایک ٹریک پر لانے میں؟
جیسے میں نے پہلے کہا تھا پرائم منسٹر کے حوالے سے کہ میری دعا بھی ہے, میری خواہش بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے, تو میری بھی دعا ان کے لیے بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی باتیں انہوں نے کی ہیں یہ اس میں واقعی کامیاب ہوں, ملک کے لیے بہتر ہو, ہم سب چاہتے ہیں ملک کی بہتری. میں انہوں نے ایک دو چیزیں اٹھائی تھیں. دیکھیں جہاں تک کوئی دو اوپینین تو نہیں ہو سکتا کہ جب یہ حکومت آئی تھی تو معیشت بہت برے حال میں تھی, اس میں تو کوئی, اور آپ کے اس پروگرام میں میں بہت مرتبہ یہ بتا
جی بالکل ہوں,
بہت برے حالت میں تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری چیز ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی آلٹرنیٹ نہیں تھا. میں صرف ان سے کامکا صاحب سے کہوں گا کہ جب پرائم منسٹر سے نیکسٹ ٹائم ملے تو یہ پوچھ لیں کہ میری ایک درجن سے زیادہ ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے, ایک درجن سے زیادہ بندی گالا میں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے, ان سے پوچھے کہ میں نے کیا ان کو آلٹرنیٹ دیا تھا, ان کے گورنر سینٹرل بینک سے پوچھے کہ میں نے کیا آلٹرنیٹ دیا تھا, ان کے اس وقت کے فائنانس منسٹر سے پوچھے کہ کیا آلٹرنیٹ میں نے دیا تھا. دیکھیں جب آپ اس لیول پہ بات کر رہے ہوتے ہیں پرائم منسٹر کے لیول پہ کہ ہمیں اپنے گھر کو خود ٹھیک کرنا چاہیے, تو ایسے نہیں بول دیتے ہیں. آپ کے پاس کچھ آلٹرنیٹو پلان ہوتا ہے, یہ تو کامن سینس ہے کہ پرائم منسٹر جو بھی ہوگا یا کوئی بھی وزیر ہوگا وہ پوچھے گا کہ جی آپ ہمیں کہنے کہ نہ جائیں تو واٹ از آلٹرنیٹو, جیسے کامکا صاحب نے پوچھا, ان کو شاید پتا نہیں تھا اس کا. یہ ایک درجن سے زیادہ ملاقاتیں میری ون ٹو ون ان پہ ہوئی ہے، پھر ان کے ٹیم کے ساتھ بھی ہوئی ہے، بہت ہوئی ہے اس پہ. تو یہ میں بتاؤں دوں کہ موجود، یہ آلٹرنیٹ بالکل موجود تھا، اور جو رزلٹ ہم آج حاصل کر رہے ہیں اس سے کم کاسٹ پہ ہم یہ رزلٹ حاصل کر سکتے تھے. یہ اور بات ہے، کبھی کاموکر صاحب آ جائیں میرے یونیورسٹی میں، میں ان کو بتا سکتا ہوں کہ کیسے ہم کر سکتے تھے. دوسری چیز یہ ہے، ایک میری ریکویسٹ ہے کاموکر صاحب سے کہ یہ سرپلس جو اکتوبر میں ہوا تھا نا، اس کو زیادہ پرچار نہ کریں. انہیں شاید اندازہ نہیں ہے، کیونکہ یہ پرائم منسٹر کو یہی بتایا گیا، انہوں نے ٹویٹ کر دیا. جب انہوں نے ایک جلسے میں کہیں تقریر کر رہے تھے تو میں نے فوراً جہانگیر ترین صاحب کو کال کیا، اتفاق سے میری ان سے بات بھی ہو گئی، انہوں نے اٹھا بھی لیا میرا فون. میں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب سے خدا کے واسطے ریکویسٹ کریں کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس جو ہو گیا ہے اس میں چھلانگے نہ ماریں. کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان ایڈ گیونگ کنٹری بن گیا ہے، کیپٹل ایکسپورٹنگ کنٹری بن گیا ہے. یار ہم تو سارے جہاں میں پیسے مانگ رہے ہیں، ہم تو آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں، تو ہم کہاں سے کیپٹل ایکسپورٹنگ کنٹری ہو گئے؟ یہ ایک فلوک تھا، کیونکہ ہم نے کچھ چیزیں پیسے آ گئے تھے جس کی وجہ سے وہ ایسا ہو گیا تھا. تو جہانگیر ترین نے کہا کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں پرائم منسٹر سے کہہ دیتا ہوں. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ نومبر میں یہ نیگیٹو ہو جائے گا تو پھر کیا کریں گے؟ پھر یہ اپوزیشن کہے گی دیکھیں ابھی تو آپ کہہ رہے تھے سرپلس ہو گیا، تالیاں بجا رہے تھے، اب یہ نیگیٹو ہو گیا تو اس کا کیا کریں گے آپ؟ تو اس لیے میں کاموکر صاحب سے کہتا ہوں کہ پہلے چیزوں کو تھوڑا سا سمجھ لیا کریں کہ سرپلس میں اور ڈیفیسٹ میں فرق کیا ہوتا ہے. سرپلس ہوتا ہے امریکہ جیسے ملکوں میں، سرپلس ہوتا ہے چائنا جیسے ملک میں، جس سے جو دنیا کو پیسے دیتے ہیں. ہم تو پیسے لینے والے ہیں، ہمارے پاس جو ہے انمپلائڈ لوگ موجود ہیں، ہمارے یہاں غربت ہے، ہمارے یہاں بے روزگاری ہے. تیزی سے گرو کرنا یہ ہماری مجبوری ہے، 7-8% اکانومی کو گرو کرنا یہ ہماری مجبوری ہے، ادروائز یہ پورا انمپلائڈ بڑھتے چلے جائیں گے. تو جب بھی ہم جیسے ملک، ترقی پذیر ملک جب تیزی سے گرو کرنا چاہتے ہیں، جو ان کی مجبوری ہے، ان کا امپورٹ کا بل بڑھتا ہے، کہ ان کو را مٹیریل چاہیے ہوں گے، ان کو مشینری چاہیے ہوگی، ان کو کیپٹل اکوپمنٹ چاہیے ہوں گے، ان کو انرجی چاہیے ہوگی، ہر طرح کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تو امپورٹ کا بل بڑھے گا اور وہ ملک سرپلس میں نہیں جاتا ہے. یہ تمام ایسٹ ایشیا جو ڈیولپ ہوئے یہ سارے ڈیفیسٹ میں تھے، کرنٹ اکاؤنٹ تقریباً اوسطاً 5% قومی مجموعی پیداوار کا تھا، لیکن انہوں نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو اتنا اٹریکٹ کیا اپنے ملک میں کہ جو ڈالر آئے اس سے اپنے گیپ کو فائنانس کر لیا. تو وداؤٹ کریئٹنگ اینی ڈیٹ انہوں نے اپنی اکانومی کو بڑی تیزی سے گرو کیا. یہ سرپلس وغیرہ پہ تھوڑا سا احتیاط رکھیں. اگر میں ان کو پھر ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ مجھ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آ جائیں میرے یونیورسٹی میں. آئی ول بی ویری ہیپی ٹو ایکسپلین ٹو ہم، کیونکہ وہ ایک نیشنل اسمبلی میں اسٹینڈنگ کمیٹی کے جیسا آپ نے کہا کہ وہ
چیئرمین ہیں،
تو یہ میرا مجھ پہ فرض ہے، لازم بھی ہے کہ میں ان کو ان کی
میں ذرا سا کموکا صاحب آپ کو موقع دوں گا، کموکا صاحب آپ کو موقع دوں گا. مجھے ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد ذرا میں شاید جاوید برکی صاحب سے گفتگو کروں گا، پھر آپ کے پاس آتا ہوں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
ویلکم بیک. کو شاید جاوید برکی صاحب، آپ ورلڈ بینک سے بھی وابستہ رہے ہیں اور آپ پاکستان کے وزیر خزانہ بھی رہے ہیں انٹرم گورنمنٹ میں، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی معیشت پر آپ کی نظر بھی ہے. ہم گفتگو کر رہے تھے، ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب ہمارے ساتھ تھے، کموکا صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینسز اور اکنامکس پر چیئرمین ہیں قومی اسمبلی میں. آپ بتائیے کہ آپ ایک بالکل غیر جانبدار معیشت داں کی حیثیت سے کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں 2020 میں کوئی ڈیولپمنٹ ایسا ہوگا جس سے عوام کو ریلیف مل سکے؟ کیا آؤٹ لک ہے؟
میں نے سنی ہے گفتگو جو پہلے ہو رہی تھی، بائی اینڈ لارج آئی ایگری وتھ واٹ دے ور سیئنگ. میں پہلے بھی آپ کو یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے، وہ ہے نیگیٹو پرسیپشن اباؤٹ دا کنٹری. ہم لوگ بہت کریٹیکل ہیں اپنے ملک کے بارے میں، اس کی وجہ سے کانفیڈنس نہیں بلڈ ہوتا، نہ اندر نہ باہر. اکانومسٹس لائک می، ہم کانفیڈنس پہ بہت توجہ دیتے ہیں، کانفیڈینس بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوٹر ہے ٹو اکنامک پرفارمنس. تو میں نے آپ سے اس سے پہلے ذکر کیا تھا لاسٹ ٹائم وین آئی واز ان پاکستان نومبر میں, تو میری کافی لمبی سیٹنگ ہوئی عمران کے ساتھ. تو میں نے اسے کہا کہ آپ کو چاہیے کہ ملک کو ایڈریس کریں اور ان کو بتائیں کہ آپ کی ویژن کیا ہے اور آپ اس کو کیسے ریئلائز کر سکتے ہیں. اور میرے ذہن میں, میری نظر میں بہت چیزیں پازیٹیو ہیں پاکستان کی جس کو ایک آنیسٹ ایڈمنسٹریشن گروتھ, جس سے گروتھ پیدا ہو سکتا ہے. مجھے کچھ لوگوں نے بتایا جو بہت کلوز ہیں عمران کے, وہ سینئر منسٹرز ہیں, اس کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہی. انہوں نے کہا کہ جب یہ دنیا کے لیڈرز سے ملتے ہیں تو وہ اس کو بہت سیریسلی اور بہت ریسپیکٹفلی ٹریٹ کرتے ہیں. دو لیڈروں نے, اور میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا, انہوں نے کہا عمران کو کہ آپ جب ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں انویسٹ کرو, ہمیں فائنینشلی اسسٹ کرو, تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ہم پیسہ ڈالیں گے پاکستان میں وہ آپ کے اور آپ کے دوستوں کے جیب میں نہیں چلا جائے گا. آپ خود بہت انٹیگریٹی والے آدمی ہیں, بہت آنیسٹ آدمی ہیں, اور ہم آپ کے ملک میں آ کے ضرور کام کریں گے. ایک صاحب نے یہ بھی کہا کہ ذرا اپنے آپ کو براڈلی اسپریڈ کریں, صرف ایک آدھ ملک پہ نہ ڈپینڈ کریں. تو میرا جو مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹرنڈ اے کارنر. میں کیونکہ واشنگٹن میں رہتا ہوں, تو ایک دن میں نے لنچ کیا ان صاحب سے جو آئی ایم ایف کے ٹیم سے لیڈ کر رہے ہیں, جنہوں نے یہ نیگوشیٹ کیا تھا پروگرام. تو اس نے دو چیزیں مجھے کہیں بڑی انٹرسٹنگ تھیں. وہ کہنے لگا کہ جو سارے ٹرینڈز ہیں وہ پازیٹیو ہیں, اس لیے ہم ہوپ فل ہیں فیوچر کے بارے میں. لیکن سب سے جو چیز مشکل نظر آتی ہے جس کو کسی طرح حل کرنا پڑے گا, وہ کلچر بول کا بدلنا چاہیے. اس وقت لوگ ٹیکس نہیں دیتے. تو وہ مجھے بتا رہا تھا جو میرا بھی ایکسپیرینس تھا, کہتا میں ایک دکان میں گیا اور میری بیوی نے بہت پشمینہ شال خریدی. تو میں نے ان کو کہا کہ ذرا مجھے آپ پکی رسید دیں. تو وہ ہنسا, وہ کہنے لگا کہ آپ پکی لے لیں, کچی لے لیں, ہم نے ٹیکس نہیں دینا.
صحیح.
تو میرے ساتھ بھی بالکل یہی.
Exactly. تو یہ بتائیے نا, پھر آپ کیا 2020 کا کیا آؤٹ لک دیکھتے ہیں, اکنامک آؤٹ لک؟
گورنمنٹ کا آؤٹ لک بہت اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. یہ ریزنگ ڈومیسٹک ریسورسز, یہ ایک صاحب یہ بیلنس آف پیمنٹس کی بات کر رہے تھے کہ یہ سرپلس ہونا, سرپلس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. بیلنس آف پیمنٹ بڑی کمپلیکیٹڈ چیز ہے, یہ صرف ایکسپورٹ امپورٹ کا فرق نہیں ہوتا. یہ بیلنس, اس پہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, ریمیٹنسز, پیمنٹ آف سروس آف ڈیٹ, یہ سب شامل ہیں. تو آپ اوور آل نیگیٹو بیلنس آف پیمنٹ زیادہ دیر سسٹین نہیں کر سکتے, اسے ڈیٹ بڑھتی ہے اور ڈیفالٹ کا خدشہ ہو جاتا ہے.
اچھا,
تو یہ اچھا ٹرینڈ ہے, یہ اس میں کوئی سرپرائز نہیں ہے. ہم نے 35% ڈی ویلیو کیا ہے پیسے کو, اس سے ظاہر ہے امپورٹس پہ فرق پڑے گا, چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں, یہ جو امپورٹڈ تھی. ایکسپورٹ اگر یہ کنسٹرینٹس ہٹا دیں محنت کر کے, الیکٹریسٹی کی اور انفراسٹرکچر کی, تو پاکستان از پرفارمنگ ویری پورلی ان ایکسپورٹس. ہمیں ایکسپورٹ اورینٹیشن کی طرف جانا چاہیے.
اچھا,
تو بہت
میرا جو فوکس ہے اس پروگرام میں وہ یہ ہے برقی صاحب, مجھے یہ بتائیے دو لفظوں میں کہ 2020 میں عام آدمی کو ریلیف مل سکے گا یا نہیں مل سکے گا انڈر دیز پالیسیز.
پوزیٹیو ہے, میں پوزیٹیو ہوں. عام آدمی کو بڑا شوق ملا ہے. عام آدمی کو اتنا شوق نہیں ملا ہے جتنا اپر مڈل کلاسز کو ملا ہے. وہ اس لیے کہ جو چیزیں وہ خریدتے تھے جو امپورٹڈ تھیں وہ بہت مہنگی ہو گئی ہیں, اس سے فرق پڑا. عام آدمی کو امپلائمنٹ چاہیے, اس کو ویجز بہتر ہوں. یہ دونوں چیزیں میرا خیال ہے وی ول سی این امپروومنٹ ان دا ایئر 2020.
بہت شکریہ شاہد جاوید برکی صاحب. آپ کا کموکا صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, فرمائیے.
جی میں ڈاکٹر شفاق صاحب جو ہے وہ میرے محترم ہیں, میرے بزرگ ہیں, میری ملاقات تو نہیں ہے تو انشاءاللہ میں ان کو وزٹ بھی کروں گا اور ان کے ساتھ بیٹھوں گا بھی, اور میں ان کو اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینس ریونیو اینڈ اکنامک افیئرز میں میں ان کو انوائٹ بھی کروں گا. اور دیکھیں کوئی بھی اگر خان صاحب سے ان کی باتیں ہوئی ہیں تو ڈیفینیٹلی خان صاحب نے کچھ نہ کچھ ان کی جو باتیں ہیں ان سے بھی استفادہ کیا ہوگا. تو میں ہمارے پاس اوور سائٹ ہے آن بیہاف آف پیپل آف پاکستان. ہم دیکھ رہے ہیں منسٹری کی کارکردگی کو, فائنینس منسٹری کو, فائنینس ڈویژن کو, اکنامک افیئرز ڈویژن کو اور ریونیو ڈویژن کو. تو ہم ڈاکٹر صاحب کو انوائٹ کریں گے وہاں پہ, ہم ان کی باتوں سے استفادہ کریں گے اور جو بات ان کی ہمیں سمجھ میں آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنے فورم سے اس کو ریکمینڈ بھی کریں گے. تو ہمارے بالکل دروازے کھلے ہیں اور میں خود بھی ان کے پاس جاؤں گا ان کے ادارے میں اور جا کے ضرور ان کے ساتھ ڈسکشن کروں گا, اور جو چیزیں پازیٹیو ہوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو لے کے آئیں گے. ہمیں مایوس ہونا نہیں ہے, ڈاکٹر صاحب ہمارے بزرگ ہیں. میں صرف یہی گزارش کروں گا کہ واقعی حالات بہت مشکل ہیں, ان کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے, تو لیکن مایوس نہیں ہونا اور ہم نے جو ہے وہ چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے. میں سمجھتا ہوں ماشاءاللہ ان کی ایکسپرٹیز ہے, یہ پاکستان کے چند بہترین اکانومسٹ میں سے ہیں. تو انشاءاللہ ہم میں ضرور اپنی کمیٹی کے حوالے سے ان سے استفادہ ضرور کروں گا.
اچھا ڈاکٹر اشفاق جی بتائیے کہ کیا کوئی مستقبل میں, مستقبل قریب میں صورت نظر آتی ہے کہ آئی ایم ایف سے پاکستان, جیسے خود پرائم منسٹر نے بھی کئی بات کہی تھی کہ میں کبھی نہیں جاؤں گا آئی ایم ایف, لیکن جانا پڑا, حالات تھے, مجبوری تھی, کیا یہ خواب کبھی پورا ہو سکتا ہے؟
چاہے ان کو مجبوری میں جانا پڑا یا ان کو لے کر جایا گیا ہے, اس پہ میں ڈیبیٹ نہیں کروں گا.
جی
بہرحال ہم چلے گئے ہیں, اب وہ ایک ہسٹری کا حصہ ہو گیا ہے. اب ہمیں اس میں سے رہتے ہوئے کیسے اس پین کو کم کیا جائے, کیسے ہم عوام تک اس پہ جو پریشانیاں ہیں ان کو کیسے دور کریں, کیسے ریلیف دیا جائے. دیکھیں پاکستان میں جو بلک آف ہمارے لوگ ہیں, کوئی 67-68% اوور 2/3 جو ہے یہ رورل ایریاز میں رہتے ہیں جن کا زراعت پہ انحصار ہے. پچھلے 11 سال سے زراعت جو ہے وہ آپ دیکھیں کراپ سیکٹر کو آلموسٹ نل گروتھ ہے. اس سال بھی یہی کیفیت رہے گی, زراعت پہ کوئی توجہ نہیں ہے. آئی ایم ایف کوئی ایسا قدغہ نہیں لگاتا کہ آپ اپنے زراعت کی طرف توجہ نہ دیں. تو پہلے تو میری سجیشن یہ ہو گیا, میں سجیشن دینا چاہتا ہوں کہ کیسے آپ عوام کی مشکلات کو کم کر سکتے ہیں, آپ زراعت کی طرف توجہ دیں. اور دوسری طرف دوسری چیز یہ ہے, اور اس میں دیکھیں 42% ورک فورس جو ہے ہمارا اسی ایگریکلچر سے منسلک ہے. تو جب اگر زراعت میں ایکٹیویٹی نہیں ہوگی تو یہ لوگ رورل سے اربن ایریاز میں مائگریٹ کرتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں, اربن لاہور میں جو ہے شہروں میں زیادہ آبادی میں آ گئی ہے, اور یہاں بے روزگاری کی شرح بڑھ رہی ہے جس سے ایک طریقے سے جو لا اینڈ آرڈر کا بھی مسئلہ کریٹ ہوتا ہے. دوسری چیز ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ہے. دیکھیں ہمیں کس نے روکا ہوا ہے آئی ایم ایف نے کہ آپ ڈکلیئر کریں سیالکوٹ کو ایز اے اسپورٹس سٹی آف پاکستان. وہاں چھوٹے چھوٹے گھروں میں یہ فٹ بال, کرکٹ کے بیٹ بال یہ سب بن رہے ہوتے ہیں. آپ ان کے پاس جائیں, ان سے پوچھیں کہ وٹ ٹائپ آف پرابلم یو آر فیسنگ, ان کے پرابلم کو دور کرنے کی کوشش کریں, ان کے انفراسٹرکچر کو تھوڑا بہتر کریں. آج وہ اگر فیملی کے ساتھ کام کریں تو کل دو آدمی کو وہ امپلائی بھی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے کٹلریز ہے, وہ ڈکلیئر کر دیں کٹلری سٹیز جو ہے جہاں یہ بن رہا ہے. فرنیچر ہے گجرات کے بنتے ہیں, آپ ڈکلیئر کر دیں گجرات کو ایز اے فرنیچر سٹی آف پاکستان, اور آپ ان کو مواقع پرووائڈ کریں, ان کی ایشوز کو ریزالو کریں. آئی ایم ایف نے کہیں قدغن نہیں لگایا ہے. یہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز, یہ چھوٹے چھوٹے نوکریاں یہیں نکلتی ہیں آپ کو. اس کے بعد ایک کنسٹرکشن سیکٹر ہے اینڈ ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن ہے. یہاں جب تک ڈسکاؤنٹ ریٹ کو آپ کم نہیں کریں گے, یہ اس سیکٹر کو آپ فلرش نہیں کر سکتے. اور میں نے پرائم منسٹر سے کہا تھا کہ اگر آپ جائیں گے آئی ایم ایف میں تو آپ کے جو دو اہم انیشیٹو ہیں, 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر, یہ سب نکال دیں اپنے لسٹ سے. تو دیکھیں تقریباً 1.5 سال تو ہو گیا ہے, ابھی تک ہاؤسنگ کنسٹرکشن میں کوئی آپ کو زیادہ ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی ہے. اس لیے کہ کون جا کے 15-16% پہ بورو کر کے وہ کنسٹرکشن کرے گا اس وقت. حالانکہ دنیا میں جتنے بھی ملکوں میں اکنامک ریوائیول ہوئی ہے انکلوڈنگ چائنا, وہ کنسٹرکشن کے ذریعے سے ہوا ہے. اس لیے آپ دیکھیں پاکستان میں ہر اکانومسٹ جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کو کم کرو, یہ بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ ٹوریزم ہے, ہوٹلنگ ہے, یہاں پر یہ لیبر انٹینسیو جگہیں ہیں جہاں پر کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے. آپ سڑک کو ٹھیک کر دیں. ابھی اگر میں اپنی فیملی کے ساتھ جاتا ہوں ناردرن ایریاز میں, یہ کہیں جو ٹورسٹ اسپاٹ ہے اگر مجھے 7-8 گھنٹے کے ڈرائیو ہے تو راستے میں کہیں پر آپ کو فیملیز کے لیے واش روم نہیں ملیں گے. تو یہ کس کا کام ہے؟ اگر میں ٹوریزم انڈسٹری کو ڈیل کر رہا ہوں تو میرا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ اس طرح کے راستوں میں آپ انتظام کریں, ادھر ہوٹل کا انتظام کریں, سڑکیں آپ بنائیں. بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو انیکسیسیبل ہیں. تو یہ سب کام کرنے کی چیز ہے. باتیں ہم نے بہت کر لی ہیں. اس کے علاوہ جو ہم نے 9 اسپیشل اکنامک زون چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے ذریعے ہم نے اگری کیا تھا, ایک بھی ہم نے فنکشن نہیں کیا ہے. اور میں ہر بار یہ کہتا رہتا ہوں کہ خدا کے واسطے ایک کو تو فنکشن کر دو. دیکھیں میں بہت جاتا رہتا ہوں چائنا, میں ابھی بھی نومبر میں آخری نومبر کے لاسٹ ویک پہ آئی واز ان چائنا. وہاں پر مجھے چائنیز لیڈرشپ سے میری بات ہوئی ہے, دے آر لوزنگ انٹرسٹ. میں ان کو حوصلہ دیتا ہوں کہ نہیں, تھوڑے سے ہمیں چیلنجز ہیں, آپ فکر نہ کریں, یہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ملک میں آ کے میں یہی کہتا ہوں کہ یار ایک کو تو فنکشن کرو. دے آر ویٹنگ ٹو ریلوکیٹ دیئر انڈسٹریز. وہ بنگلہ دیش میں کر رہے ہیں, وہ سری لنکا میں کر رہے ہیں, وہ ویتنام میں, کمبوڈیا میں, ہر جگہ پہ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں تو سب سے پہلے آئیں گے وہ, لیکن ہم نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ پرائم منسٹر کو سوچنا چاہیے کہ کیوں نہیں ہو رہا ہے. کسی کو تو ٹاسک دے, کسی کو تو ذمہ داری ہو کہ جس کو وہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا, واٹ از ہیپننگ, کہ ایک بھی فنکشن کیوں نہیں ہوا ہے. دیکھیں یہ چیزیں انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنا یہ حکومت کا کام ہے, یہ پرائیویٹ سیکٹر آ کے نہیں کرے گا یہ کام. تو دیکھیں کتنی ہمارے ملک میں انڈسٹریلائزیشن ہوگی, اس سے ایکسپورٹس بڑھیں گے. چائنا یہاں بنائے گا چیزیں, باہر بھیجے گا, جب ایکسپورٹ کرے گا وہ پاکستان کا ایکسپورٹ ٹریٹ ہوگا, یہاں بنا کر اپنے ملک میں بھیجے گا وہ پاکستان کا ایکسپورٹ ٹو چائنا ہوگا. تو یہ اتنی اپرچونیٹیز ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں. لیکن جیسے میں نے کہا کیپیسٹی کنسٹرینٹ, آدمی نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب صرف ایک آدمی کی بات سنتے ہیں اور وہ ہے گورنر سینٹرل بینک, جو اس ملک کے لیے اجنبی ہے.
صحیح,
وہ پاکستان کی چیزوں کو نہیں سمجھتا ہے, نہ یہاں کے ڈیٹا کے بارے میں ان کو پتا ہے, نہ یہاں کے انڈسٹریز ان کو جانتے ہیں. جب تک
ڈاکٹر صاحب
کانفیڈنس لیول نہیں ملتا ہے وہ.
معذرت خواہوں, اصل میں نے برکی صاحب کو بھی روکا ہوا تھا, میں ان سے بھی کچھ سوال کرنا چاہتا تھا.
سنیں
ایک بات, میں آخر کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو.
جی میرے پاس وقت بالکل نہیں رہ گیا, میں انتہائی معذرت خواہ ہوں. جی فرمائیے جلدی سے.
آخری بات میں کر کے اجازت چاہوں گا. میں یہ بتا دوں کہ فیصل آباد میں جو علامہ اقبال انڈسٹریل پارک ہے, جو ان 9 اکنامک زون میں سے ایک ہے, وہاں 3,000 ایکڑ میں سے اس وقت 700 ایکڑ جو ہے
جی
وہ لوگ لے چکے ہیں انڈسٹریز لگانے کے لیے.
چلیے بہت شکریہ آپ لوگوں کا. برکی صاحب آپ سے معذرت, میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہتا تھا لیکن وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہم شکر گزار ہیں تمام اپنے شرکا کے جنہوں نے وقت دیا. اب ہمیں اجازت دیجیے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے انجم ہرل گل, اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. آج رات 12 بجے نئے سال کی آمد پر نیو یارک شہر کے ٹائمز اسکوائر میں مشہور بال گرائی جائے گی اور اندازہ ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ اس نظارے کو دیکھنے کے لیے وہاں موجود ہوں گے. اس کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں مدثرہ منصر.
کسی بھی عام دن اگر کوئی ٹائم اسکوائر کے راستے سے گریز کرے تو وجہ یہی ہے کہ وہاں بہت ہجوم ہوتا ہے, اور نئے سال کی آمد سے پہلی رات تو نیو یارک کے لوگ خاص طور پر اس جگہ سے دور رہتے ہیں. بہت تفراتفری ہوتی ہے, یہاں تو بہت ہجوم ہوگا مگر غالباً ہم یہ سب ٹی وی پر دیکھیں گے. توقع ہے کہ دنیا بھر سے تقریباً 10 لاکھ لوگ 2019 کو الوداع کہنے اور تاریخی بال کو گرتے دیکھنے کے لیے سڑکوں پر جمع ہوں گے, اور اس سب سے اوپر بلندی پر کارکن اس بہت بڑے بال کو سجانے میں لگے ہیں جو رات کے 12 بجتے ہی گرایا جائے گا. رابرٹ سٹرٹز ایک
الیکٹریشن,
وہ کہتے ہیں بہت سی تیاریاں ہو رہی ہیں, معائنہ در معائنہ اور دوبارہ معائنہ, تاکہ نئے سال کی آمد کی شب کوئی کمی نہ رہ جائے. یہاں اوپر بھی بہت جوش و خروش ہوتا ہے. ایک اور الیکٹریشن پال ایلوراڈو کہتے ہیں یہ نیو یارک شہر ہے اور وہ مقام جہاں نئے سال کی آمد ہوتی ہے. اس بال پر 2688 واٹر فورڈ کرسٹل تکونے ہیں جنہیں 32,000 ایل ای ڈی لائٹس جگمگا دیں گی. 192 تکونوں کی جگہ نئی تکونے لگائی جا رہی ہیں اور ہر سال ان کا رنگ و روپ الگ ہوتا ہے. علی اکبر مرزا نیو یارک میں مقیم ہیں. انہوں نے بتایا کہ دنیا کے ہر بڑے شہر میں نئے سال کا استقبال ایک خاص انداز سے کیا جاتا ہے, اور نیو یارک میں رنگ و نور میں لپٹا یہ بال ایک ٹاور سے نیچے آتا ہے جو اعلان ہے نئے سال کا.
نیو یارک کی پہچان یہ ہے کہ یہاں پر مینہٹن میں تقریباً ہر سال 1 ملین یعنی 10 لاکھ کے قریب افراد جمع ہوتے ہیں, اور جیسا موسم ہو اس کے حساب سے تعداد یا تو بڑھ جاتی ہے یا تھوڑی کم ہو جاتی ہے. اس کے لیے لوگ صبح 11 بجے 10 بجے سے وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ قریب ترین جگہ ملنا بعد میں بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب 1 ملین لوگ ہوں گے تو مجمع جو ہے وہ دور دور تک کئی کئی بلاک تک لوگوں کا ایک اجتہام ہوتا ہے. تو اس کا صحیح نظارہ کرنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ صبح 10 بجے پہنچ جایا جائے, خوب بنڈل اپ ہو کے کافی گرم کو کپڑے پہن کے اور اپنے ساتھ کافی وغیرہ کا سارا سامان لے کر.
واٹر فورڈ کرسٹل کے ماہر ٹام برینن کہتے ہیں
This year's theme and design is the gift of goodwill. Goodwill is all about that sense of benevolence. It's all about that sense of generosity.
اس سال کا موضوع اور ڈیزائن ہے خیر سگالی کا تحفہ. خیر سگالی خیر اندیشی کا احساس ہے, تمام تر فراخ دلی. اس خیر سگالی اور مہمان نوازی کی علامت اناناس ہے جو کئی نسلوں سے صدیوں سے موجود ہے. چنانچہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہایت نفیس انداز میں تراشے یہ اناناس دونوں جانب موجود ہیں. 1907 میں تخلیق ہونے کے بعد اس بال کے ڈیزائن تبدیل ہوتے رہے ہیں. جدید بال کو کمپیوٹر میں محفوظ کر لیا گیا ہے تاکہ یہ رات 11:59 پر نئے سال کی آمد پر ٹھیک 60 سیکنڈ میں گر جائے. منتظمین کہتے ہیں کہ امریکہ میں لاکھوں اور دنیا بھر میں اربوں لوگ بال گرنے کا نظارہ دیکھیں گے. اپریل فاولر اور ان کی بیٹی نارتھ کیرولائنا سے یہاں آئی ہیں.
I've seen it on TV. It was something that I used to watch as a kid. So being able to be down here and actually see it.
میں نے ٹی وی پر یہ نظارہ دیکھا ہے. میں بچی تھی جب سے یہ دیکھتی آئی ہوں, اور خود یہاں آنا اور اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھنا میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. یہ اجتماعی خیر سگالی کا عالمگیر جشن ہے. واٹر فورڈ کرسٹل کے ٹام برینن کہتے ہیں
The one thing that I like to do and what everybody hope that they can bring into the new year is take pause for just a moment and look for the good in every single situation.
ایک چیز جو میں کرنا پسند کرتا ہوں, جو میں چاہوں گا کہ سب کریں, اور امید ہے کہ وہ نیو یارک میں یہ سب ساتھ لائیں گے کہ صرف ایک لمحہ رک کر صرف اور صرف اچھائی کو دیکھیں, کیونکہ اچھائی ہمیشہ موجود رہتی ہے. نئے عشرے کا آغاز اپنے اندر اور باہر مڑ کر دیکھنے کا موقع ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.